بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم کتاب حفیظ یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصالی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، اس میں سے آج کل ہماری اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا مقصود اور مطلوب ہے۔ ہم اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، بگڑی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو گندی فضائیں چل رہی ہیں ان کی آلائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ذکر سے غفلت ہوتی ہے تو شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ دل کا ساتھی بن جاتا ہے، تو یہ اندر علائشیں ڈالتا رہتا ہے۔ ان ساری علائشوں سے دل جب پاک ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے اور شفاف ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیت درست ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کی صفات کمال کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کی ہر نافرمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس کی ہر اطاعت کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی تصوف کا مقصود ہے اور دل کا اصلی کام بھی یہی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے، یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اترے گی، اور ان اللہ والوں کا مقصود بھی یہی رہا۔ اب یہ جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں یہ 545 ہجری کے بعد ہیں، یہ خطاب کن سے ہے جو آپ کی مجلس پر اسی طلب کو لے کر اس وقت آتے تھے، آج بھی یہ نافع ہیں۔ گزشتہ تو آج جو پڑھا تھا چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ علم پکارا کرتا ہے عمل کو، بس اگر وہ اس کی تعمیل کرتا ہے فبہ، ورنہ وہ چل دیتا ہے، یعنی اس کی برکت چل دیتی ہے، معلومات رہ جاتی ہیں، علم کی برکت چل جاتی چل دیتی ہے، اس سے پڑھنا پڑھانا باقی رہ جاتا ہے۔ آج یہی حال ہوا پڑا ہے اللہ ماشاء اللہ، پڑھنا پڑھانا باقی رہ جاتا ہے، اس کا پوست رہ جاتا ہے، مغز جاتا رہتا ہے چھل کر۔ اے علم پر عمل کے چھوڑنے والوں، کوئی تمہیں شیر گوئی کا ماہر ہے؟ آج بھی دیکھ لو، بڑی ہی ترنم سے، بڑی ہی خوش الحانی سے خوب اشعار پڑھے جا رہے ہیں، کوئی نثر کی عبارت آ رہی اور فصاحت و بلاغت میں یکتا ہے، اور اس کے پاس نہ عمل ہے نہ اخلاص۔ اب دیکھیے کتنے درد سے فرما رہے ہیں اس وقت جو مجمع بیٹھا ہوا۔ آج بھی حالات ایسے ہیں یا نہیں، بلکہ اس سے ابتر ہیں، حالانکہ کام چلتا ہے کام کرنے سے، نہ کہ نظم و نثر کی بھڑک دکھانے باتیں بنانے سے۔ مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ایک بزرگ وصال ہو گیا ان کا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، قاضی عبد القادر صاحب جہوریاں والے، قریبی زمانے میں گزرے ہیں، رائمن میں اکثر ان کے بیانات ہوتے تھے، اللہ نے بڑی ان کو وجاہت بھی عطا فرمائی تھی، ایک موقع پر پرانوں کے جوڑ میں، ابھی بھی اجتماع ہو رہا ہے، شاید اب کھو بھی گیا ہو، تو پرانوں کے جوڑ میں ایک دفعہ انہوں نے یہ بات فرمائی بڑے درد کے ساتھ کہ دو بیماریاں لگنے کا خدشہ اکثر لگ جاتی ہیں، زبان کو، یعنی پنجابی میں کان راستے زبان راس، زبان کو کہنے کا چسکا، کان کو سننے کا چسکا، ملکی نیت ہی نہیں، کہیں پتہ چلا کہ واعظ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، بڑے شوق سے جائیں گے، عمل کی نیت، اسی کو یہاں فرما رہے ہیں، کام چلتا ہے کام کرنے سے، نہ کہ نظم و نثر کی بھڑک دکھانے اور باتیں بنانے سے۔ کیا فرمایا، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، اے علم پر عمل کے چھوڑنے والوں، کوئی تم میں شعر گوئی کا ماہر ہے، کوئی نظر کی عبارت آرائی کا، اور فصاحت تو بلاغت میں یکتا ہے، اور اس کے پاس نہ عمل ہے نہ اخلاص، حالانکہ کام چلتا ہے کر کام کرنے سے، نہ کہ نظم و نثر کی بھڑک دکھانے باتیں بنانے سے۔ اگر تیرا قلب مہذب ہو جاتا تو تیرے اعضاء بھی مہذب بن جاتے، کیوں؟ وہ اعضاء کا بادشاہ ہے، کیونکہ وہ اعضاء کا بادشاہ ہے، بس جب بادشاہ مہذب بنتا ہے تو رعیت بھی مہذب بنتی ہے، یعنی دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اعضاء جوارے چونکہ دل کے تابع ہیں، یہ بھی مہذب بن جائیں گے۔ جب دلی نے تہذیب نہیں سیکھی، دلی میں شفافت نہیں آئی، دل میں پاکیزگی نہیں آئی، تو اعضاء جوارے کیسے چلیں گے؟ اس کے علم چھلکا ہے اور عمل گری ہے، یہ ایک تمثیل سے سمجھا، اصل بات عربی میں ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا عاشق لائی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے، علم چھلکا ہے، عمل گری ہے، اور چھلکے کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ گری محفوظ رہے، اور گری کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس میں سے رومن نکالا جائے، اصل چیز کیا ہوئی، رومن، بادام کا چھلکا، اس کے اندر اس کا مغز، اس کے اندر اصل قیمتی چیز کیا ہے، اس کا، تو جب چھلکے میں گری نہ رہی تو خالی چھلکے کا کیا بنایا جائے، اور جب گری میں روگن نہ رہا تو سوکھی گری کو لے کر کیا کیا جائے، سمجھتے، علم جاتا رہا، اس لیے جب اس پر عمل جاتا رہا تو گویا علم ہی جاتا رہا، اسی کو فرمایا نا جب پیچھے جانا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم پکارا کرتا ہے عمل کو، بس اگر اس کی تعمیل کرتا فبہ، ورنہ وہ چل دیتا ہے، اس کی برکت چل دیتی ہے۔ علم جاتا رہا اس لیے، جب اس پر عمل جاتا رہا گویا علم ہی جاتا رہا، عمل کے بغیر اس کا پڑھنا پڑھانا اور حفظ کرنا تجھ کو کیا رکھا دے سکتا ہے، اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے عالم، یہ اس عالم سے خطاب ہے جس کے تعلق سے یہ درد سے فرما رہے ہیں کہ علم تو ہے، عمل نہیں ہے۔ اے عالم، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر اور لوگوں کو پڑھا۔ اے عالم، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر اور لوگوں کو پڑھا، اور اے تونگر، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے کچھ مال میں سے فقیروں کی غمخواری کر۔ یہ امیر کو نصیحت کر رہے ہیں، غنی کو نصیحت کر رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اللہ کی عیال ہیں، اور حق تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا شخص وہ ہے جو اس کی عیال کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا، پاک ذات ہے جس نے ایک کو دوسرے کا حاجت مند بنایا، حکمت، پاک ذات ہے، اللہ چاہتے سارے امیر ہو جاتے، کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ اس کی حکمتیں ہیں. پاک ذات ہے جس نے ایک کو دوسرے کا حاجت مند بنایا تاکہ دوسروں کی غمخاری کا ہر شخص نفع اٹھا سکے. اس میں اس کی بہت کچھ حکمتیں ہیں. اے مالدار شخص، تو مجھ سے بھاگتا ہے کہ کہیں کچھ دینا نہ پڑے. اب بتائیے، یہ آج کی بات نہیں ہے، کب کی، ہزار سال پہلے. ایک دفعہ بورے والا میں تھا، میرے ساتھی ہیں سرور صاحب، اس سلسلے میں دوسرے شخص ہے جو مجھ سے سلسلہ حضرت کے حکم کی تعمیل میں شروع ہوا. سرور صاحب جانا نا، اب تو سفر کم ہو گیا نا. ایک دفعہ ان کے یہاں گیا تھا، ان کے بیٹے حافظ یاسین تو ہے، ڈاکٹر ہیں امریکہ میں. تو مجھے کہنے لگے کہ ابو کے بھٹے والے کے دوست تھے ان کے، آتے تھے مجلس میں وہاں پر. تو مجھے پوچھنے لگے علیحدگی میں، اگر میں آپ کے پیر صاحب سے بیعت ہو جاؤں تو مہینے کا کتنا دینا پڑے گا مجھے؟ رواج ہے نا، جو عمومی طور پر فضاؤں میں ہے نا. اس نے اس کو جو وضاحت کی تو حیران ہو گیا. تو ایسے ہی کوئی، اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے مالدار شخص، تو مجھ سے بھاگتا ہے کہیں کچھ دینا نہ پڑے. اس کے قریب آئے گا تو پھر ہیں اللہ والے دنیا کے طالب نہیں ہوتے، وہ تو ان کے فائدے کے لیے اگر ان سے کچھ ہدیہ قبول کرتے ہیں جس بات فرما رہے ہیں کہ میں تجھ سے تیرے ہی لیے لیتا ہوں کہ تجھ کو نفع پہنچے. میں اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ کو دیکھا، ہوں نے بہت دیکھا الحمد للہ، کہ اللہ کی محبت میں ایک وقت ایسا آتا ہے ان مجاہدوں کی وجہ سے، ریاضتوں کی برکت سے، دل کی شفافت کی وجہ سے، دل کی پاکیزگی کی وجہ سے، کہ اللہ پاک محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ حضرت ہمارا کچھ قبول کر لیں. اور ادھر حال یہ ہے کہ ابھی دیا، کئی دفعہ سنایا بات کے میں نے، میرے حضرت کا، حضرت کے ساتھ حضرت سعودیہ میں تھے، 1,00,000 روپیہ بھجوایا، 100-100 کے نوٹوں کی نئی لانے والے نے آ کے دیے کہ جی آپ کے بیٹے کاکا کہتے ہیں محبت سے کہ کاکا نے بھجوائے. اچھا جی کاکا نے بھجوائے ہیں، رکھ لیے. ایک مولوی صاحب آ گئے، اٹھا کے اس کو دے دی. مولوی صاحب ابھر آ گئے، کیونکہ وہ زمانہ 1,00,000 روپے بہت بہت بڑی. وہ تو بےچارے پریشان ہو گئے ان کے قدم مل میں. وہ کہہ رہے کہ نہیں نہیں کہتے نہیں، لے جاؤ، یہ دیکھو یہ بندہ بیٹھا ہے، ابھی لے کر آیا، کاکا نے بھجائے. یعنی دل کے اندر اس کی کوئی، اپنے بیٹے نے بھجوائے، یہ دیکھو یہ بندہ بیٹھا ہے. اور وہ بےچارے کے اوپر آ کے انہیں کے حساب کا دیکھ اور بتا رہے ہیں. ایک دفعہ حضرت کو خواہش ہوئی ایک خاص نسل کے گھوڑے کی. حضرت اس کو سودا فرماتے تھے کہ مجھے کبھی، مجھے اس بات کا سودا ہے. سودا کو تو سمجھتے ہوں گے نا. تو ایک سودا ہوا کہ ایک خاص نسل کا، حضرت ماشاء اللہ ماہر تھے گھوڑوں کے، ہر ان چیزوں کے، اور اللہ سے سوال کرنے، اور کئی دن لگے سوال کرنے میں کہ اللہ مجھے یہ گھوڑا چاہیے اور یہ گھوڑا اس قیمت میں ملے، ایک گائے ہے، ایک بکری، اتنے پیسے ہیں جو پاس آپ کے، اس کے عوض میں کہ میرے پاس جو موجود ہے اس میں. کہتے ہم پھرتے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں ایک دن ایک آدمی آیا اور وہ گھوڑا جناب بالکل اسی طرح جو صفات آپ چاہ رہے تھے اس سے قیمت پوچھی. تو آپ نے تاریا کہ دیکھو بھی یہ بکری، یہ گھوڑا اور یہ پیسے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل سودا ہو گیا. دو چار دن کہتے گزرے ہوں گے، ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے جو گھوڑا دیکھا تو کہا یہ تو بہت بہترین نسل کا گھوڑا ہے. اچھا جی آپ کو پسند آ جائے گا، یہ تو بہت بہترین گڑ ہے، اچھا جی آپ کو پسند آ جائے. کہتے مجھے کہا ان کے بیٹے، کہتے لاؤ اس کی زین وغیرہ وہ سارا سارا نہیں ملے، چلو مولوی صاحب بیٹھے اس کے پر. وہ سمجھے کہ مجھے دیکھنے کے لیے کہ تھوڑا چلا کے دیکھے، جب بیٹھ گیا بیٹھ گئے وہ، لے جو آپ کا ہو گیا میرے دل سے نکل گیا جی. وہ گھبرا گئے بیچارے کہ میں نے، یعنی اتنی عرصے سے خواہش اور اللہ نے دیا، اور یہ ہم نے بہت دیکھا. میں تمہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے تو یہاں تو آ کے آتا ہے نا اللہ والوں کی، ہم نے تو خود مشاہدہ کیا ہے. ہمارے ہاشمی صاحب جو پچھلے جمعے پر یہاں بیان جنہوں نے کیا تھا، یہ وہاں پر گئے ہوئے بٹ گرام کے اندر، تو ان کے دل میں خود بتاتے ہیں میرے خیال ہوا کہ حضرت کیا مہمان، چونکہ ماشاء اللہ مستقل آتے رہتے ہیں اور خوب ان کی خدمت ہوتی ہے، تو میں یہاں ایک زمین لے کے گھر بنا دوں، تو میں یہاں پر نا حضرت کی مہمان خدمت کیا کروں. واللہ کی شان اظہار حضرت سے کر دیا کہ میری یہ چاہت ہے کہ آپ کے قریب زمین لے کر نا اپنا گھر بنا لوں. اچھا جی آپ نے یہاں زمین لینی ہے، تو میری زمین جو ہے، چلو اس کے ساتھ چلتے تھے ایک پلاٹی سے، تو کنویں کے پاس یہ دیکھو پلاٹی سے نشان لگا دیا جی، دو کمرے چھوٹا سا سہن اندازے تھے نا، یہ آپ کی ہوگی جی. اپنے بیٹوں سے بھی کہہ کے یاد کی، اب بنا خود لوگ ایک دم سے یاد کی. تو اسی لیے یہاں یہ فرما رہے ہیں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اے مالدار شخص تو مجھ سے بھاگتا ہے کہیں کچھ دینا نہ پڑے، یعنی اس سہم میں اس خدشے میں تو نہیں آ رہا کہ شاید حضرت کے پاس آؤں گا تو مجھے اپنے مال میں کچھ دینا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ تجھ سے لیتا بھی ہوں تو تیرے ہی لیے تجھ کو نفع پہنچے، میرے پاس ان قریب اللہ کی طرف سے وہ تونگری آنے والی ہے جو مجھ کو تم سے بے نیاز اور تم کو میرا حاجت مند بنا دے گی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، تو بھی قریب زمانے میں گزرے ہیں. ڈھاکہ کے نواب آپ کا بہت موتقد اور بڑی محبت اور بہت ان کی بڑی چاہت کہ حضرت تمہارے یہاں تشریف لائیں، حضرت کی بھی شرائط ہوتی تھی، تو وہ خط و کتابت سے شرائط طے ہو رہی ہے کہ میں اپنے خرچ پر آؤں گا اور اپنی مرضی سے ٹھہروں گا اور ہدیے بھی نہیں لوں گا، بڑی شرائط جو ہے نا کڑی کر کرا کے، بہرحال اس نے ساری شرائط مان کے طے ہو گیا، تشریف لے گئے ٹرین سے. اس نے اپنا جو خاص الخاص بندہ استقبال کے لیے بھیجا اسٹیشن پر، وہ کہیں کہہ بیٹھا حضرت آپ نے بڑا پریشان کیا. کہ میں نے پریشان کیا کہ بڑی آپ نے کڑی کڑی شرطیں لگائی؟ میں نے تو کوئی سخت شرط لگائی نہیں، میں نے تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. وہ کہیں جو ہے نا جیسے آج کل دنیا داروں کو ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ ہمارے محتاج ہیں، ایسی سمجھتے ہیں نا ذہن میں وہ عوام عام دیکھ کر نا. وہ کہیں کہہ بیٹھا معاف کرنا جی، پیاسا کنویں کے پر آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. خدمے وہیں روک، وہیں روک کے کہنے لگے پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ پیاسا کون ہے، پھر سمایا سنو جہاں تک تو اللہ کا دنیا کا اللہ کا شکر ہے، بقدر درود اللہ نے ہمیں بھی دے رکھی ہے، اس لیے ہم تو آپ کے اس کے لیے ہمیں تو پیاس نہیں ہے آپ سے، آپ کو تھوڑی زیادہ دے رکھی اللہ، اس لیے ہمیں تو اس کی پیاس ہے نہیں. اب دوسری چیز ہے دین، اللہ کا شکر ہے ہوگا آپ کے پاس بھی ہوگا قدرے جتنا بھی ہے، لیکن اللہ نے آپ سے ہمیں جگہ دے رکھا. تو پیاسا کون ہوا؟ اس حکم دیا ساتھیوں کو چلو جی اگلی گاڑی تیار تھی واپسی کی، سامان رکھو. وہ بیچارے اس کے ہوش اڑ گئے. نواب کا تو ماتحت ہی تھا نا. اب بڑی منت سے کی، بڑی زاری کی، نے کہا نہیں اب نہیں جانا، وہیں سے واپسی. یہ ہے اللہ والوں کے دل کے اندر استغراق. تو یہ واقعات قرآن نے کیا، اب کیا، جو صحیح اللہ والے ہیں ان کے دل کے اندر یہ چیز. اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان قریب میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ تونگری آنے والی ہے جو مجھ کو تجھ سے بے نیاز اور تم کو میرا حاجت مند بنا دے گی. ابراہیم رحمت اللہ علیہ جب کسی فقیر کی بے صبری دیکھتے تو یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم پر دنیا وسیع فرما، اس میں ہم کو زہد بخش، کہ ہاتھ میں دنیا بکثرت ہو مگر دل میں اس کی رغبت مطلق نہ ہو. کسی فقیر کو جب دیتے تھے تو پھر دعا کرتے تھے. ابراہیم لکھا رحمت اللہ علیہ، شاید ابراہیم بن آدم ہو، یہی ہے نا ہمارے معروف جو ابراہیم کے نام سے جو ہے نا، جو کہ کبھی بادشاہ تھے، ان کے گھر کی بادشاہ باپ دادا پردادا پشت در پشت بادشاہ چلی آ رہی تھی، پھر اللہ نے خود اختیار کی، درویشی خود اختیار کی. تو کیا دعا کی ہے کہ یا اللہ ہم پر دنیا وسیع فرما، اس میں ہم کو زہد بخش، کہ ہاتھ میں دنیا بکثرت دل میں اس کی رغبت مطلق نہ ہو، اور اس دنیا کو ہم سے تہ مت کر اور ہم کو اس کی رغبت نہ دے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اس کی طلب میں. کہ ہاتھ میں جب پیسہ نہ ہوگا اور دلوں میں اس کی رغبت بھری ہوگی تو لا محالہ طلب کے پیچھے پڑ کر بربادی چھائے گی. یہ اور زیادہ بری چیز ہے. یا اللہ اپنے احکام قضاء و قدر پر ہم پر اپنے یا اللہ اپنے احکام قضاء و قدر میں ہم پر لطف کا برتاؤ فرما. یہ اس مجلس کے آخر کے اندر یہ دعا ہے کہ یا اللہ اپنے احکام قضاء و قدر میں ہم پر لطف کا برتاؤ فرما، یعنی جو فیصلے ہمارے لیے آپ تقدیری فرمائیں ہم پر کیا کا پتا فرما. اب اسی مجلس شروع ہوتی ہے. یہ 16 جمادی الثانی کی صبح 545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی. اکثر عرض کیا جاتا ہے کہ حضرت کی عادت مبارکہ ہفتے میں 3 بار فرمانے کی تھی. 2 آپ کے مدرسہ معمورہ میں، اس کا نام مدرسہ معمورہ تھا، 1 آپ کی خانقاہ شریف میں. مدرسے کے نام سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ تعلیم کے، تعلیم کا سلسلہ علم کا اپنی جگہ تھا، لیکن یہ 2 جو مجلسیں ہوتی تھی یہ اصلاح ہی ہوتی تھی، اور یہ خانقاہ، یہ خانقاہ کیا. فرماتے ہیں مبارک کو اس کو جس نے حق تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے لیے اقرار کیا اور ساری نعمتیں اسی کی طرف منسوب کی اور اپنے نفس اور اسباب اور طاقت و زور کو خالی کر لیا کہ ان میں سے کسی کو بھی نعمت کا دینے والا نہ سمجھا. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. بات بڑی گہری ہے. اللہ والوں کی عام عادت ہے بات تھوڑی وزن والی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ مبارک ہو اس کو جس نے حق تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے لیے قرار کیا اور ساری نعمتیں اسی کی طرف منسوب کی. کہ منعم حقیقی جو ہے، نعمت عطا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ. ایک سے اقرار کیا، جو نعمت ملی کسی ذریعے سے ملی، ذریعے کے اندر اس واسطے کے اندر نہیں پھنسے، بلکہ جو حقیقی عطا فرمانے والا ہے اس کے لیے اقرار کیا اور ساری نعمتیں اسی کی طرف منسوب کی اور اپنے نفس، یعنی کہ میں نے ایسی تدبیر کیا، دیکھو اتنا مال مل گیا مجھے، ایسا طریقہ اختیار کیا ہے میں نے، میں نے ایم بی اے کیا ہوا، میں نے سیکھا ہوا طریقہ جی، طریقہ جو ہے نا کدھر منسوب ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ہے اس کو مبارک ہو، یہ فرما رہے ہیں اس کو مبارک ہو کہ جس کو نعمت ملی اور اس نعمتوں کا اس نے حق تعالی کو سمجھا کہ عطا کرنے والا کون ہے اللہ، منسوب کدھر کیا ہے؟ اپنے نفس کی طرف اور اپنے اسباب اور اپنی طاقت اور زور سے خالی کر لیا، نہ میری طاقت سے، نہ میرے زور سے، نہ میری عقل سے، نہ میرے پاس، میرے پاس اتنے اتنا بڑا کیپیٹل تھا میرے پاس ہے، خالی کر لیا، اور ان میں سے کسی کو بھی نعمت کا دینے والا نہیں سمجھا. یہ ہے تصوف، یہ تصوف کی روح ہے. پھر میں بار بار عرض کروں گا کیونکہ جو چیز ہمیں جہاں سے ملی ہے اس کو آدمی یاد کرتا ہے، ہمارے حضرت کو ہم نے ایسے ہی پایا، حضرت مولانا سعید خان صاحب کو بھی ایسے ہی پایا، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال کے اندر. کسی نے آ کے کہا حضرت میری افسر ضیاء اس سے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس نے میری تنخواہ گھٹا دی. کہتے وہ کون گھٹانے والا جی، وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ ہی جو بڑھاتا ہے گھٹاتا ہے. قرآن کی ایسا نہ دی، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس سے ملتی جلتی کہیں آیا تھا نا، کہ وہ کون ہوتا ہے جی، فوراً اس کی توجہ کدھر بڑھا دی. کسی نے کہا جی میری ٹرانسفر کر دی جی، وہ فلاں ریموٹ ایریا میں بھیج دی ہے. وہ کون ہوتا ہے جی، یہ پہلے سے طے ہے، ہر ایک کا مستقر مستوقع دنیا کے اندر بھی طے ہے کہ کتنا کس نے کہا تھا. عقل مند وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالی سے نہیں کرتا، نہ اس سے کسی حال پہ معاوضے کا طالب ہے. اس کو کیا کہا؟ عقل مند. اور ہم کیا کہتے ہیں جی، نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے کام نہیں بنتے، نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے کئی کہتے ہیں، یعنی ہم تو معاوضہ چاہتے ہیں نا. عقل وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالی سے نہیں کرتا، نہ اس سے کسی عمل کا معاوضہ کا طالب ہے. کیوں؟ کہ حساب اور اجرت و معاوضہ آقا اور غلام کے درمیان نہیں ہوا کرتا جی. لیکن آج زمانہ غلامی کا رہائی نہیں ہے، اس لیے زبان غلامی کا تصور ہمارے ذہنوں سے بالکل نکلا. اب تو نوکری کا زمانہ، نوکر غلام میں بنیادی فرق کیا ہے کہ نوکر خاص کام کرے گا، خاص اجرت لے گا، طے شدہ بات ہے کہ یہ میرا معاوضہ، یہ میرا کام ہے. کام بڑھاؤ تو کہے گا جی کہ پیسے بڑھاؤ، اس کا حق ہے. کام کو بدلو، انکار کر سکتا ہے کہ جی میرا آپ کا معاہدہ نہیں ہے، مجھے تو اس کام کے لیے رکھا ہے آپ نے، ایسا ہی ہے نا. لیکن اس زمانے میں چلے جاؤ بازار میں گئے، جیسے یہاں منڈیاں لگتی ہیں جانوروں کی، مویشی منڈی ہیں، ایسی منڈیاں لگتی تھی غلاموں کی، دکانیں ہوتی تھی بازار کے اندر غلاموں کی، باندیوں کی، گئے پسند کیا، پیسے دیے لے کر آ گئے. اب آپ اس کے مالک ہو گئے کیونکہ خرید کے لائے. اس غلام کا تصور کرو ذرا، اس کا کوئی ہوتا تھا استحقاق؟ اگر مالک کچھ دے دے تو ممنون ہوتا تھا کہ تیرا شکریہ بھائی، مہربانی. نہ دیتا میں کیا کر. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس زمانے بھی ہر قسم کے لوگ تھے. ایک غلام کا واقعہ شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ظاہر کتابوں میں پڑھا ہوگا اس زمانے کا. وہ غلام بھی اچھا تھا اور آقا بھی اچھا تھا. بازار سے خرید کر لے آئے، آ کے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جو نام ہو پہلے، اب تو آپ مالک ہیں، جو رہا رہ دو. پہلی بات اسی سے، وہ مالک تھا اس سمے، اب آپ رہ دو. اچھا بھائی تیرے لیے کس قسم کے کپڑے بنائے؟ وہ جو بنا دو. اچھا مالک تھا، رعایت کرنا چاہتا تھا. بھی تمہیں کیا چیز کھانے پسند ہے؟ جو کھلا دو. اچھا تیرے رہائش کے لیے، آرام کے لیے کون سی جگہ تیرے لیے دیں گے؟ جہاں. وہ تیری مرضی ہے، غلام ایسا تھا اس نے کہا جی جو غلام کیا تو اس کی مرضی کیا، جو بھائی غلام اس کی مرضی کیا. تو یہ اس لیے اس نے کہا کہ وہ غلام جانتا تھا اس زمانے کے الفاظ کے واقف تھا کہ میں غلام ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں یہ کہتے ہیں آقا غلام کے درمیان معاوضے اجرت کا کوئی، ہم نے بھی غلام بننا ہے اللہ کا، اللہ کا نہیں بنیں گے پھر لوگوں کے بنیں گے. لیکن آج ہم بھی نوکری کرتے ہیں جی، کچھ ہونا چاہیے، کچھ ملنا چاہیے. ہم مسلمان جو ہیں وہ کیوں پس رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مل رہے، کافروں کو عیش کے نقشے مل رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں مل رہے. عجیب بات یہ ہے، ہمارا معاملہ ہے کہ کرتے بھی کچھ نہیں ہے اور مطالبے بھی کرتے ہیں. جیسے بھی ہمارے پاس ایک خادم آیا تھا چند دن پہلے، پرسوں خادم ہے، کام تو کر نہیں رہا جو اس کے ذمے ہے، وہ مطالبے کیے جا رہے تھے مجھے فیملی کے لیے ہے رہائش مل جائے یہ مل جائے. ہمارے متحر نے کہا کہ بھائی پہلے جمو تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح، ہمیں خوش تو کرو، ہاں پھر ہم سب کچھ بھی اور بھی کر سکتے ہیں. یعنی اچھی خاصی ہم دے رہے ہیں، پہلے ہی اچھا خاصا دے رہے ہیں آپ اس کے مطابق. تو مطالبہ تو یہ آج زمانے میں یہ آگے نا فضا ہے نا غلامی. اس لیے ہم فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالی سے نہیں کرتا، نہ اس سے کسی حال میں معاوضہ کا طالب ہے. کیوں؟ حساب اور اجرت و معاوضہ آقا غلام کے درمیان نہیں ہوا کرتا، تجھ پر افسوس. یہ کتنے درد سے فرما رہے ہیں، تو حق تعالی کی عبادت بغیر علم کے کرتا ہے اور زہد بھی علم کے بغیر اور دنیا کمانا بھی علم کے بغیر. اور یہ حجاب در حجاب اور غصہ در غصہ، نہ تجھ کو بھلائی اور برائی میں امتیاز ہے، نہ اپنے مفید اور مضر میں فرق کرتا ہے، نہ اپنے دوست و دشمن کو پہچانتا ہے. اس کی وجہ تیری حکم خداوندی سے ناواقفیت اور مشائخ کی خدمت کا چھوڑ بیٹھنا ہے. اب 23,000 سال پہلے بات کہی جا رہی ہے کہ تجھ پر افسوس کہ تو حق تعالیٰ کی عبادت کرتا بغیر. آج ہے یا نہیں ہے؟ آج ہے یا نہیں؟ حج پر جانا آسان، لاکھوں روپیہ خرچ کرنا آسان، حج کو سیکھنا مشکل. ایک صاحب آئے جن شاپ والے گھر کی بات ہے، شام کو فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں، میاں بیوی دونوں ہی جا رہے ہیں. کوئی بات پوچھی میں نے کہ پوچھے انہیں کر لیں گے سیکھنے کے طلب. عجیب بات ہے، آخر حج پر فوراً تو نہیں جا رہے بھائی، کچھ عرصے سے اس کے لیے پہلے ارادہ ہوا ہوگا، پیسے جمع کیے ہوں گے، پھر اس کو اپلائی کیا ہوگا، پھر اپلائی کرنے کے بعد نکلا ہوگا، پھر حکومت کی طرف سے ٹریننگ کافی عرصے سے چلتا ہے نا سلسلہ، وہ جا کے کسی میں کسی کو اس نے اٹینڈ نہیں کیا. وہ بنیادی باتیں نہیں پتا، پتا نہ ہو گیا، کسی کے ریفرنس سے آئے تھے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-3 گھنٹے میں ہمیں پورا پتا چل جائے. یہ فضاؤں میں عام ہے. وہاں ملا ایک آدمی مدینہ منورہ میں، نہ اس نے کیا طواف ودا، نہ اس نے 2 دن کی رمی، 1 دن کی رمی کر کے نہ اس نے کیا جو ہے نا تو آپ سے ودا منہ سے نکل گیا، تو آپ زیارت تو آپ ودا بھی نہیں کیا، تو آپ زیارت بھی نہیں کیا، 2 دن کی رمی نہیں کی، وہ مدینہ پہنچ گئی. مسجد نبی میں ایسی میرے پاس آیا، کہنے لگے جی میرے ساتھ ایسا ہو گیا، پہلی رمی میرے پاؤں زخمی ہو گیا تھا نا، تو میں نے پھر وہ کچھ نہیں کہ یہاں کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا تھا کہ زخمی ہو جائے پھر کیا کرے. मैंने कहा ना भाई किसी से पूछ लेते वहां पर, किसी से पूछ लेते हैं। अब हज कर लिया और हाजी कहला ली कहलवा लिया और हालत क्या है, मैं जिंदगी पर बीबी हलाल नहीं होगी। क्योंकि अगर तो आपसे ज़ियारत नहीं किया सारी चीजें, तो इल्जाम किसको दे रहे हैं, किसी किताब में लिखा नहीं है। अब भी मौका है, अब मुल्क जाने से पहले पूछ लो क्या इसका हो सकता है। मौलाना सही खान साहब भेज दी हमें लिखा बता। तो ये आज की बात भी है, ये उस जमाने के लिए कह रहे थे, हक तआला की इबादत बगैर इल्म के करता है। और ज़ोहद भी इल्म के बगैर जाहिर कर रहा, मैंने मेरे अंदर है दुनिया की क्या है रहमत नहीं है, लेकिन इसमें भी इल्म के बगैर, और दुनिया कमाना भी इल्म के बगैर। ये हिजाब दर हिजाब और गुस्सा दर गुस्सा, ना तुझको भलाई और बुराई में इम्तियाज है, ना अपने मुफीद और मुजिर में फर्क करता है कि मेरे लिए क्या मुफीद है क्या मुझे जरूरत देगा, ना अपने दोस्त दुश्मन को पहचानता है। इसकी वजह क्या है, तेरी हुक्म खुदाबंदी से नावाकफियत, जानते ही नहीं अहकाम क्या है, और मशायख की खिदमत का छोड़ बैठना, अल्लाह वालों की खिदमत में जाएगा बैठेगा, दिल में नूरानियत आएगी, रोशनी आएगी, अंदर इदराक पैदा होगा, एहसास पैदा होगा है? फिर दीन के सीखने का शौक पैदा होगा है? और दीन के सीखने का शौक होगा और इलम आएगा है? फिर तमीज होगी दोस्त की दुश्मन की, कि ये जो मुझे बुराई की तरफ तरगीब दे के ले जा रहे हैं ये मेरे दुश्मन हैं, मेरा नुकसान कर रहे हैं, और ये मुझे जो बुला रहा है नेकी की तरफ ये मेरा दोस्त है। तो इसकी वजह क्या, तेरी हुक्म खुदावन नावाफियत और मशाय की खिदमत का छोड़ बैठना है, अमल और इलम के मशाय ही तुझको हक ताला का रास्ता दिखलाते हैं, मगर तू उनके पास जाता ही नहीं। मशाय कौन है, जिनके पास इलम भी है और अमल भी है, जिसके पास इलम है अमल नहीं है वो शेख नहीं है। तो इलम और अमल के मशायख ही हैं जो तुझको हक ताला का रास्ता दिखलाते हैं, मगर तू उनके पास जाता ही नहीं। अव्वल कौल यानी इलम की जरूरत है, दोबारा अमल की, इसी से तू हक ताला तक पहुंचेगा। जिसको भी वसूल हासिल हुआ है इलम के जरिए से और अपने कल और जिसम से दुनिया में बेरगबती और इराद इख्तियार करने से हासिल हुआ है, ये अब अपना तजर्बा मुशाहदा बता रहे हैं, ये माहिर फन हैं, ये हैं पीर, इनकी जिंदगी इसी महारत के हासिल में करने में गुजरी, अमल करने में गुजरी, कि किस तरीके से अपने अंदर के मनफी जज्बात पर काबू पाकर नस को मगलूब करके और शैतान के मकरों से बचकर और माहौल की गंदी फजाओं के असरात से बचकर अल्लाह की अतात पर उसकी रजा पर आ जाए। ये उस बिना पर ये बता रहे हैं कि जिसको वसूल हासिल हुआ, ये पहुंचा हुआ, हम तो कह देते हैं ना पहुंचा हुआ, पहुंचा हुआ कौन है, ये है पहुंचा, अरबी में इसको वसूली कहेंगे ना, है वो है जिसको अगर हुआ है तो पहली चीज क्या इल्म, दूसरी चीज क्या कि अपने दिल और जिस्म से दुनिया से बेरगबती, यानी दिल के अंदर भी दुनिया से मुराद नाजायज ख्वाहिशात या जायज ख्वाहिशात का नाजायज तरीकों से पूरा करना, जो जायज ख्वाहिशात हैं उनको जायज तरीके से शरीयत मुतहरा के अंदर पूरा करेंगे, ये दुनिया नहीं है, दुनिया जब कहा जाएगा इसको कहा जाएगा, जायज ख्वाहिशात को शरीयत के रूप में जायज तरीके से पूरा करना ये दुनिया नहीं है, बेरगबती इससे नहीं है, इराद इससे नहीं है, लेकिन इराद किससे होगा, नाजायज से। इसलिए हमारे कि जिसको वसूल हासिल हुआ है तो इराद से हासिल हुआ इससे جو شخص بتکلف زاہد بنتا ہے وہ دنیا صرف اپنے ہاتھ سے دور کرتا ہے، آپ سے دل میں بھری ہوئی ہے، اور جو واقعی زاہد ہوتا ہے وہ دنیا کو اپنے قلب سے باہر نکالتا ہے کہ اپنے دلوں سے وہ دنیا بے رغبت بن گئے، بس زہد ان کی طبیعت بن گئی اور ان کے ظاہر و باطن میں گھل مل گیا اور ان کی طبیعت کی حالت بجھ گئی اور ان کی خواہشات شکستہ ہو گئی، ان کے نفوس مطمئنہ بن گئے اور ان کا شر مرتفع ہو گیا، نفس کے اندر کا شر کیا ہو گیا، مرتفع ہو گیا، نکل گیا. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی نفس مطمئنہ عطا فرما دے، اس نفس کو مطمئنہ بنانے ہی کی یہ ساری محنت ہے، یہ تصفیہ اسی لیے ہے، تزکیہ اسی لیے ہے، یہ ماحول اسی لیے ہے، یہ اللہ والوں کا تعلق اسی لیے ہے کہ ہمارے نفس کے اندر کے شرور جو ہیں، اس کے جو اندر کی گندگیاں لگتی ہیں ہمیں وہ نظر آنے لگیں اور اس سے بچیں، اس سے اس کو نکالیں، اس کے اندر پھر وہ پاکیزگی آئے دل کے اندر جائے. تو اسی کے لیے ذکر کی مشق بھی ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں نا، ابھی اس کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا، یہ اس لیے ہے، یہ ذکر اس لیے ہے کہ دل کے اندر وہ نورانیت آئے، وہ شفافت آئے، وہ لطافت آئے، وہ پاکیزگی آئے، وہ قوت آئے، وہ ہمت آئے جو اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. جب ہر نافرمانی سے رکیں گے، ہر اطاعت کو کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس کی رضا کے قریب ہو جائیں گے، اس کی خوشنودی کے قریب ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی مشق کرتے ہیں. ہمارے یہاں ذکر قلبی ذکر خفی کی مشق ہے، اس کا مستقل حکم ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، ان چپ کے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ ہی فرما رہی فذکرونی اذکرکم، جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، کیونکہ دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو اور سب سے علیحدہ ہو کر تنہائی کے اندر. یعنی یہ صلاحیت جو لینی ہے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، شیطان کے دعوے سے بچنے کے لیے، ماحول کی فضاؤں کے گندے اثرات سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کو دل میں رچانے بچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، یا لکھا ہوا تصور کریں کہ دل کے اندر لفظ لکھا اللہ، فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام بڑا ہی مبارک ہے، اس مبارک نام کو دل پر نقش کر لیں، نقش ہوا ہوا تصور کر لیں، یا اگر تصور نہیں بھی بنتا، بعض کا نہیں بنتا، تو اپنے ارادے سے دل کے اندر تکرار کر لیں اللہ 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 اللہ. اس حافظ کی طرح جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے ایک آیت کی بار بار تکرار کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی بار بار تکرار کریں اس مبارک نام کی، تاکہ اس نام والے کے ساتھ دل کا ایسا گہرا تعلق ہو جائے کہ اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، یعنی تنہائیوں میں بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے، اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں آنکھیں بند کر کے دل میں تصور سے جو نے عرض کیا نا کہ اللہ اس کی ارادے سے تکرار کر لے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا.
صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته.